بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آسان فقه كدرس جاريه أرهم كتاب البيوع بوك اوف سيلز خلود اوف فروخت كمسائل يتعلق سي بعض فتاوى بیان کر رہے تھے، فتاوی لجنہ دائمہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں سے تقریباً 30 فتاوی کا ذکر کر چکے ہیں پچھلے دروس میں. آج کی نشست میں ہم آغاز کرتے ہیں فتوی نمبر 31. یہ نمبر میں نے خود لگائے ہوئے ہیں، یہ کتاب میں نمبر نہیں ہے، یہ میں فتاوی بیان کر رہا ہوں. فتاوی لجنہ دائمہ جلد نمبر 13، بک آف سیلز، بک نمبر 1. ٹھیک ہے، آج کی نشست میں ہم آغاز کرتے ہیں فتوی نمبر 31 سے. یہ نمبر میں نے لگائے ہوئے ہیں، جو ترتیب میں بیان کروں سلیکٹڈ فتاوی ہیں، سارے میں بیان نہیں کر سکتا، میں سے بعض میں نے سلیکٹ کیے ہیں. سوال یہ ہے، سوال نمبر 31، کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ سود کھائے صرف اس لیے کہ سارے کا سارا معاشرہ سود کھانے والا ہے، یعنی سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، وہ سب کھا دے تو ہم بھی اس لیے کھا لیتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، سود کھانا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اگرچہ سارے کا سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہو اور سودی ہو، کیونکہ سود کی تحریم میں واضح نصوص ہیں اور عام ہیں. بلکہ اس شخص کو چاہیے، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق برائی کو روکے اور برائی کو دور کرے معاشرے سے. اگر وہ نہیں روک سکتا برائی کو، یا برائی سے نہیں روک سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاشرے سے دوری اختیار کر لے، منکر سے دوری اختیار کرتے ہوئے، اور اس ڈر سے کہ اس شخص کو کوئی مصیبت نہ پہنچے جو ایسے لوگوں پر آنے والی ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 32، سائل یہ سوال کرتا ہے کہ وہاں بعض ایسے لوگ ہیں جو سود سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، اور سود کو اس قاعدے میں شمار کرتے ہیں کہ الضرورۃ تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ محرمات کو حلال کر دیتی ہیں. تو کیا حکم ہے اگر کسی شخص پر قرض ہو اور وہ شخص یا تو عدالت کے سامنے پیش ہو اور اسے جیل ہو، اور یا وہ کہیں سے سودی قرضہ لے کے اپنا قرض ادا کرے اور وہ اس سزا سے بچ جائے؟ صورت واضح ہے. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، لا يجوز التعامل بالربا مطلقا، سود کھانا، سودی معاملات طے کرنا کسی بھی صورت مطلقا جائز نہیں، اگرچہ کسی پر قرض بھی ہو اور وہ اس قرض سے جان چھوڑانا بھی چاہتا ہو، اور قرض کا مالک اس پر کیس کر دیتا ہے عدالت میں، اور عدالت اسے فیصلہ سنا دیتی ہے سزا کی، جیل کی یا کسی یا کوئی اور سزا کی، تو وہ سزا تو بھگت لے لیکن سود نہ کھائے. اگلا سوال، سوال نمبر 33، سوال کرنے والے ایک جماعت ہے مغرب سے، مغرب یعنی موروکو سے، کہتے ہیں ہم موروکو سے مسلمان ہیں اور ہم جرمنی میں رہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ہم نے اسے کرائے پہ لی تھی نماز پڑھنے کے لیے، چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی جس میں خاص طور پہ فرض نمازیں، جمعہ کی نماز اور عیدین کی نمازیں، آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی الحمدللہ، لیکن وہ جگہ تنگ ہو گئی. تو گورنمنٹ کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق وہ جگہ درست باقی نہ رہی، تو انہوں نے ہمیں اس جگہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا کیونکہ وہ جگہ تنگ ہو گئی اور غیر مناسب رہی. ہم ایک اور جگہ خریدنا چاہتے ہیں جو بڑی ہے، اور جب ہم اس جگہ کو لوکیٹ کیا تو جرمن گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ وہ جگہ خرید سکتے، مسجد بنا سکتے ہیں. لیکن اس جگہ کی قیمت 3.5 ملین مارک ہے اور ہمارے پاس صرف 1.5 ملین ہے. کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم بینک سے سودی قرضہ لے لیں؟ اور کیا یہ معاملہ ضروریات میں شمار ہوگا؟ اور اگر ہم اس جگہ کو سودی مال سے خرید لیتے ہیں تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ افیدونا افادکم اللہ افتونا ماجورین. جواب میں فتح اللہ جل دائم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم سود کی بنیاد پر قرض لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے، سود حرام ہے، اور اس میں شدید وعید بیان فرمائی ہے سود کھانے والوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور دونوں گواہوں پر، اور لکھنے والے پر. اور کسی صورت میں بھی سود جائز نہیں ہے. اور آپ لوگ یہ جگہ نہ خریدو جس جگہ کا تم نے جس جگہ کا آپ لوگوں نے اشارہ کیا ہے سوال میں. اگر آپ لوگوں کے پاس مال ہو آپ کی استطاعت کے مطابق، تو اس مال کے مطابق جگہ خرید لو اور نماز پڑھو با جماعت، یعنی مسجد بنا لو. سود کے معاملے سے کبھی بھی اس معاملے کو طے نہ کرو. اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے تو تم نماز تو آپ لوگ نماز کو جس طریقے سے آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے جماعت کی صورت میں ہو یا الگ الگ ہو. یعنی سبحان اللہ، دیکھیں اب دیکھیں کافر ملک ہے، نماز پڑھنے کی جگہ تنگ ہے، اب یہ مسجد بند ہونے والی ہے، بلکہ گورنمنٹ بند کر دی ہے، اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ مسجد بنانے کی، پیسہ تھوڑا پڑ گیا ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں اب 1.5 ملین کی جگہ لے لو، جو آپ کے پاس پیسہ ہے نا اس کے مطابق لے لو، کوئی حرج نہیں. جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، جو جتنی اس میں پڑھ سکتے پڑھیں، باقی گھروں میں پڑھیں. دیکھیں نا، افضلہ تبیح محظورات کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ آپ سود کھائیں اور یہ کہیں کہ میری ضرورت ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بنائیں، گھر نہیں ہمارا، اور گھر بنانے کے لیے وہ بینک سے سود لینا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر چھت تو ہونا ضروری ہے، بالکل ضرورت ہے، کوئی شک نہیں ہے میرے پہ. جب اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے تو اپنا گھر کہاں بنا سکتے ہو؟ ہاں، اور دیکھیں کافر ملک ہے، یعنی کہ مسلمان ملک میں آپ کو مسجد بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہاں پر اشد ضرورت ہے. مسلمان ملک میں مساجد مل جائیں گے آپ کو نا، وہاں پر مسجد نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ سود اتنی بڑی لعنت ہے اور اتنی بڑا گناہ ہے کہ اشد ضرورت کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ فتویٰ جو ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 295 میں ہے، اگر کسی نے پڑھنا تو خود پڑھ لے. دیکھیں سوال نمبر 34، کہتے ہیں میرے چچا نے مجھ سے یہ طلب کیا، مجھ سے یہ چاہا کہ میں ایک گواہی دوں، کیونکہ وہ بینک سے قرض لینا چاہتے تھے سود کی بنیاد پر، اور اس قرض میں فائدہ بھی ہے، یعنی سود قرض ہے. یہ جانتے ہوئے کہ میرے والد بھی میرے چاچا کے ساتھ شریک تھے اس معاملے میں، تو میں نے پہلے اپنے آپ کو گواہی دینے سے روکا کہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر دیکھا کہ والد صاحب ہیں، ان کا حق ہے میرے اوپر. اور دیکھیں شیطان کام کر لیتا ہے، خون میں دوڑتا ہے نا، شیطان کے جو مداخل ہیں نا اور شیطان کے جو راستے ہیں بڑے عجیب ہیں. اب شیطان نے کوشش کی کہ یہ شخص سود کیا، سود نہیں کھاتا، اب سودی معاملے میں گواہ بنے، وہ بھی انکار کر دیا. اب والد صاحب کی بات ہے، دیکھیں چکر کیا شیطان نے دیا. سبحان اللہ، کہتے میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، گواہی نہیں دی، لیکن بعض مسئلے پیدا ہو گئے والد صاحب کی وجہ سے، یعنی والد صاحب ناراض نہ ہو، تو میں نے گواہی دے دی. میں اس پر راضی بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس گواہی پہ راضی تھا، نہ اپنے آپ سے میں راضی تھا، اور مجھے بعد میں بڑی ندامت ہوئی اور بڑی پریشانی ہوئی. اب میں حیران ہوں اس دلدل سے میں کیسے نکلوں. جیسا فرماتے ہیں سودی کانٹریکٹ پہ، کسی بھی قسم کا جس میں سود ہو، اس میں گواہی دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. دیکھیں اگر اگرچہ والد صاحب بھی شامل ہو, سبحان اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سامنے کسی کے فرما بزاری بھی جائز نہیں ہے اگرچہ سگا والد کیوں نہ ہو. اور تمہارے اوپر شیسا فرماتے ہیں, تمہارے اوپر فرض ہے کہ توبہ کرو, استغفار کرو جو تم سے کوتاہی ہوئی ہے, کیونکہ تم نے گواہی دی ایک سودی قرض پہ. سوال نمبر 35, اچھا 35 ذرا ساتھ ہی آ جائے, میں بعد میں کرتا ہوں, 35 کو چینج کر دیتا ہوں, تھوڑا لمبا ہے اور کام کی باتیں ہیں اس میں. اچھا سوال نمبر 35 کہتے ہیں, میں نے ایک شخص سے مال لینا ہے 60,000 ریال, اور وہ شخص معسر ہے. معسر کیا ہوتا ہے؟ یعنی مشکل میں ہے, آسانی سے دے نہیں سکتا, معسر ہے. معسر یا تو دو صورت, یا تو اس کے پاس سے دے دینی چاہتا, ہٹ دھرم ہے, یا وہ تنگ دست سے وہ دے نہیں سکتا, تو معسر دونوں صورتوں میں آ جاتا ہے معسر. وَأَرَادَ أَحَدَ الْإِخْوَانِ أَنْ يَدْفَعَ لِي نُقُودًا, تو بعض ساتھی کو پتا چلا, اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں آپ کو آدھی قیمت دیتا ہوں یا دو تہائی قیمت دے دیتا ہوں, آدھی یعنی 30,000 صرف اللہ, دو تہائی یعنی 40,000, 60,000 میں سے آدھی 30,000 یا دو تہائی 40,000 میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ لے لیں, اب میں جان اور وہ شخص جانے, میں 60,000 اس شخص سے لے لوں گا. صورت واضح ہے, ریپیٹ. ایک شخص ہے, اس نے, خالد نے صالح سے 60,000 لینا ہے, صالح معسر دینا نہیں چاہتا, ٹھیک, یا دے نہیں سکتا. تو فہد صاحب آئے, انہوں نے خالد سے کہا کہ آپ مجھے 40,000 دے دیں, سوری مجھ سے 40,000 لے لیں, آپ نے 60 لینے, 40 لینے کیش مجھ سے, اور میں اس شخص سے 60 لے لوں گا, وہ میں جانوں وہ شخص جانے, کیا یہ جائز ہے یا نہیں کہ میں اپنے سارے کے سارا پیسہ جو قیمت جو ہے وہ تحویل کر دوں, حوالہ کر دوں اس شخص پر جو مجھے دو تہائی پیسے دینا چاہتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ تو جانتا ہے نہیں تو کہیں لا اعلم, جانتے تو بتائے نہیں. اچھا یہ صورت یہ کس باب میں آتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے؟ حوالہ, بارک اللہ فیک, حوالہ ہے. اس میں کیا چیز جو ہے جو حوالہ کی شرطیں پوری نہیں ہو رہی؟ جیسا فرماتے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے, رحمۃ اللہ برکاتہ, کہتے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی شخص سے آدھا یا دو تہائی یا کوئی پیسہ لے کے اور اپنا جو قرض ہے کسی اور کے سر پہ ڈال دو, اور وہ آپ کا قرض یعنی جو آپ نے لینا ہے کسی اور شخص سے لے لے. کیوں؟ وہ ہوا بیع مبلغ معین باقل منه نقدا. حقیقت یہ ہے, حقیقت کیا ہے کہ 40 لے کے 60 لیا کہ نہیں, سیدھا سود ہے کہ نہیں. حوالہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ نہیں. حوالہ کیا ہوتا ہے؟ حوالہ یہ ہوتا ہے کہ تین لوگ ہوتے ہیں, ایک شخص نے ادھار لینا ہے, قرض لینا ہے ایک شخص سے, یعنی خالد نے ادھار لینا ہے احمد سے, اور احمد نے ادھار لینا ہے فہد سے, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. اب یہ ان دونوں نے ادھار لینے ہیں, اب احمد خالد کو دیتا نہیں ادھار, ٹھیک ہے نا, تو خالد کہتا ہے کہ میں فہد نے میرے پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا, تم براہ راست اس سے لے لو, اسے کہتے ہیں حوالہ. یہاں پر یہ صورت نہیں ہے, یہاں پر براہ راست 40,000 دے کے اور واپس 60 لیا, سیدھا سود ہے کہ نہیں, لیکن کیسے گھما کے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں مارکیٹ میں آج کل خاص طور بینکس میں, آگے سوال آئیں گے بینک کے, میں دکھاؤں کیسے گھماتے ہیں. جب بھی کوئی بینک کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا ہو, پہلے تو بچیں جتنا بچ سکتے ہیں, اگر کوئی معاملہ طے کرنا بھی ہو تو 10 دفعہ سوچیں بعد میں معاملہ طے کریں, کیونکہ سود بہت بڑی لعنت ہے. اور جو وعید سود کیا ہے قرآن میں, اسے حدیث میں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. یعنی شرک کے بعد اگر کسی گناہ کو یا گناہ کے تعلق سے سخت وعید ہے تو وہ سود ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے اور سودی معاملے سے محفوظ فرمائے. اگلا سوال نمبر 36 کہتے ہیں میں نے ایک شخص 10,000 ریال لینے ہیں, یہ شخص مماطل ہے, دیتا نہیں ہے, اور میں نے ایک شخص کو 10,000 دینے ہیں, ایک سے 10 لینے ہیں, دوسرے کو 10 دینے ہیں. اب ذرا بات واضح ہو رہی, وہی حوالہ والی. تو جس کو میں نے دینے ہیں وہ شخص آیا 10,000 لینے کے لیے, اپنا قرض اسے لینے کے لیے. تو میں نے اسے کہا آپ ایسا کریں, میں نے فلان شخص سے 10,000 لینے ہیں, آپ 10,000 اس سے لے لیں, 2,000 مجھ سے زیادہ لے لیں, کیونکہ وہ شخص جلدی دیتا نہیں, مجھے بھی پریشان کیا اس نے. کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ افیدونی افادکم اللہ. تو جانتا ہے لا یجوز. کیوں؟ بارک اللہ فیک. یہ صورت کیا ہے؟ حوالہ ہے, یہ ہے تو حوالہ ہے لیکن شرطیں پوری, کیونکہ اس میں وہ 10 دے کے کتنا لے رہا ہے؟ 12 لے رہا ہے. اور قاعدہ کیا ہے؟ کل قرض جرى نفع فهو ربا. ٹھیک ہے, جو جس قرض کے ساتھ فائدہ جڑا ہو وہ سود ہوتا ہے. تو خوشی سے دیتے لوگ رو کے تھوڑے دیتے, ٹھیک ہے نا, جائز نہیں ہے. بعد میں تو آپ کی مرضی, آپ کے دوست کچھ بھی ہو, لیکن پہلے طے کرنے کے بعد آپ کو 2,000 دینا ہے, لے لیے, سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کی دوستی کچھ بھی دیتے ہیں, وہ ہدیہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس وقت طے نہیں کر سکتے آپ. سوال نمبر 37 کہتے ہیں ڈالر کی قیمت پر فائدہ لینے کا کیا حکم ہے جب کہ ہم اسے کریڈٹ میں پے کرتے ہیں, یعنی کیش لیا ڈالر اور پیمنٹ بعد میں کر لی. یعنی مثال کہ ڈالر کو خریدتا ہے نقد قیمت پر اور پھر اسے بیچتا ہے فائدے پر. مثال کے طور پہ اگر کرنٹ ریٹ ہے ڈالر کا 3.37 ریال یعنی, اور اسے بیچتا ہے 3.75 ریال پر, الا اجل کریڈٹ میں, بعد میں, مہلت کے بعد, جائز ہے؟ کیوں؟ کیا شرط ہے؟ بارک اللہ, التقابض. بارک اللہ. کیونکہ جب آپ, پہلے میں جواب سنا دوں, شیخ ابن باز رحمتہ اللہ یہ فرماتے ہیں ڈالر ہو یا ریال ہو یا کوئی بھی بینک نوٹ ہو, اس کا حکم سونے اور چاندی کا حکم کے مطابق ہے. تو حرام ہے کہ ایک ہی جنس میں سے کوئی چیز بیچی جائے الى اجل, یعنی آپ نقد ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, ڈالر کو دے کے ریال لے سکتے ہیں, لیکن بشرط یہ کہ تقابض ہو اسی وقت ہو. آپ کریڈٹ میں یا بعد میں یا مہلت دینے کے بعد آپ یہ سودا نہیں کر سکتے, جائز نہیں, یہ معاملہ طے نہیں کر سکتے. وہ یجوز, اور یہ جائز ہے کہ ایک جنس کو دوسرے کے ساتھ بیچنا فرق کے ساتھ, تفاضل کے ساتھ, یعنی ایک ڈالر 3.37 یا 3.33 یا جتنی بھی ریال پڑتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے, کیونکہ ڈالر اور ریال برابر ہو نہیں سکتے یا ڈالر اور روپے برابر ہو نہیں سکتے. اگر دونوں کو برابر کر دیا تو پھر ظلم ہوتا ہے. تو اس کی تو اجازت ہے کہ اگر کرنسی ڈفرینٹ ہے, یعنی سونا ہے ایک جنس, چاندی دوسری جنس ہے, ریال اور جنس ہے, اب نوٹ ایک ہی جنس ہے, اس کی جو ٹائپ ہے نو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ریال ایک قسم ہے, ڈالر دوسری قسم ہے, پاؤنڈ تیسری قسم ہے, یورو اور قسم ہے, اس طریقے سے اگر آپ نے ڈالر کو ریال میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ فرق جائز ہے, بشرط یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ طے ہو, ٹھیک, نقد ہو. سورہ نمبر 38 کہ ہمارے پاس ہمارے گروپ ہے اور ہم نے ایک خاص طریقہ اپنایا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص 500 ریال دیتا ہے بیسک, اور پھر ہر مہینے 100 ریال دیتا ہے, جیسے بی سی ہوتی ہے نا اس ٹائپ, لیکن بی سی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا, کچھ عرصے کے بعد پیسہ زیادہ ہو گیا تو ہم نے یہ سوچا, مشورہ کیا کہ ہم گاڑیاں لیتے ہیں کیش پر اور پھر قسطوں پر بیچتے ہیں, جو فائدہ آتا رہے گا یعنی خریدنے والا کو بھی فائدہ ہوگا, آسانی ہوگی, اور جو پروفٹ ہوگا وہ ہم پھر اسی جگہ پہ پیسوں کو ڈالتے رہیں گے, اور اس طریقے سے سب کو فائدہ بھی ہوتا رہے گا اور مال بھی جمع ہوتا رہے گا. سوال یہ ہے, یعنی اس میں چاہے جو لوگ 100 ریال پے کرتے ہیں منتھلی یا باہر سے کوئی خریدنا چاہے تب بھی چاہیے, دونوں کے لیے جائز ہے. ہمارے نزدیک باہر سے کوئی خریدے یا اندر سے کوئی خریدے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اس باکس جہاں پہ پیسے اکٹھا کیا, اس باکس سے گاڑی خریدنا اس شخص کے لیے جو اس باکس میں شامل ہے ہمارے ساتھ, اس کے لیے کیا حکم ہے, گاڑی خرید سکتا ہے کہ نہیں؟ نمبر دو, اگر وہ کوئی شخص ان میں سے لے لے, باہر والے کا تو مسئلہ نہیں ہے جو اندر ہے, گاڑی لے چکے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ جواب میں جیسا فرماتے ہیں, اگر یہ شرط پہلے سے طے کی جا چکی تھی کہ جو شریک ہیں اس باکس میں کہ وہ گاڑی خریدے گا, تو پھر یہ جائز نہیں ہے, اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ گاڑی خریدے. کیوں؟ اس میں بیعتین فی بیع, دو سودے ایک سودے میں, یعنی ایک تو آپ پیسے جمع کر رہے ہیں اور پھر آپ اس میں سے خود گاڑی بھی خریدتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لینہ شرکا و بیع, ایک تو شراکت ہے اور دوسرا خرید و فروخت ہے, تو دو سودے ہو گیا نا, اور شرعاً دو جائز نہیں ہیں. لیکن اگر یہ شرط پہلے سے موجود نہ تھی کہ جو اس باکس میں شامل ہیں وہ ضرور گاڑی لیں گے, یہ شرط نہیں تھی, اور بعد میں کوئی چیز خریدنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک. سوال نمبر 39, کہتے ہیں ہم نے بہت سنا کہ شیخ بن باز فرماتے ہیں, سائل کہتا ہے, فرماتے ہیں کہ اسلامک بینکس کے ساتھ معاملہ طے کرنا جائز ہے اور اس پہ وہ سارے حلال ہیں, اس پہ کوئی غبار نہیں, تو کیا یہ بات درست ہے آپ نے کہا ہے؟ دوسرا سوال اسلامی بینک کے تعلق سے, حقیقتاً اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر بینکس جو ہیں وہ شریعت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں, جس کے کہتے ہیں بیع المرابحہ. مرابحہ ایک خاص ٹرم ہے, اس کی تفصیل بتاؤں گا ابھی میں, لیکن وہ مرابحہ کے نام سے ایک ٹوسٹ دیتے ہیں سود میں, اور دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ سود اس میں ہے نہیں, اور حقیقتاً تھوڑا سا غور کیا جائے تو عینی سود ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مرابحہ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مرابحہ ہے وہ اسلامی بعض اسلامی بینکس اس پہ عمل کرتے ہیں سودی طریقے سے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, سودی بینک جو ہوتے ہیں, جو تاجر جس تاجر کے پاس پیسہ نہ ہو نقد, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ بینک سے پیسہ لیتا ہے فائدے سے سود کی بنیاد پر, پھر اسے جب وہ اپنا بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, اپنے پروفٹ سے جو اسے ملتا ہے وہ بینک کو بھی پروفٹ دیتا ہے جو سود وہ لیتا ہے. عام طور پہ یہ طریقہ ہوتا ہے عام بینکس میں, اور یہ واضح سود ہے. لیکن کیا کیا بعض مصارف بعض بینکس نے, اسلامک بینکس کا ٹائٹل لگا دیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں, ہمارے پاس مرابحہ کا طریقہ ہے جو شرعی ہے. وہ کیا ہے, کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ تاجر بینک کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس کیش نہیں ہے اور میں نے فلان چیز خریدنی ہے. بینک کہتے ہیں ہم آپ کو قرض نہیں دے سکتے, اس میں سود ہوتا ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے خریدنا کیا ہے. ذرا سنیں, آپ نے خریدنا کیا ہے، ہم آپ کو چیز خرید کے دیتے ہیں، ٹھیک، اور اس کو بیچ بھی دیتے، تمہیں مشکل نہیں ہے، ہمیں خرید لیتے ہیں اور پھر تمہیں بیچتے ہیں، بشرط یہ کہ جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے یا انشورنس ہے یا باقی معاملات جو بھی ہیں وہ آپ کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور ہم آپ سے 10% منافع لیتے ہیں، 10%۔ سنا ذرا غور سے، آپ ہمیں بتائیں آپ نے کیا خریدنا ہے، اسلامی بینک کا طریقہ دیکھیں ذرا، اسلام کے نام پہ آپ نے بتایا ہم نے آپ نے خریدنا کیا ہے، ہم آپ کو خریدتے ہیں پھر آپ کو بیچتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک ٹرانسپورٹیشن کے خرچے تمہارے سر پہ، انشورنس تمہارے سر پہ، اور 10% ہمیں فیس چاہیے، فیس کے نام پہ 10% ہم آپ سے لیں گے، یہ شرط ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ جیسا فرماتے ہیں شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ، جو بینک سودی معاملات کے ساتھ اپنے معاملات طے نہیں کرتے، ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی بھی بینک ہو، کسی بھی نام سے ہو، لیکن وہ سود سے کام لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ہرگز معاملہ طے کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسی بینکس کبھی اسلامک ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات، جو صورت آپ نے بیان کی ہے تاجر کی اور بینک کی مرابحہ کے نام سے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً بینک خود نہیں خرید رہا بلکہ تاجر کے لیے خرید رہا ہے، اور صرف وہ پیپر ورک میں بینک خرید رہا ہے، حقیقتاً تو بینک کو چاہیے نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اور شرط لگائی ہے تاجر پر کہ اس نے ضرور خریدنا ہے، اچھا، اور یہ حقیقت نہیں ہے، اور صرف وہ 10% اپنا منافع لینا چاہتا ہے، اور ہم اس معاملے کے تعلق سے شیخ عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس معاملے کے تعلق سے بار بار ہم نے آگاہ کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں مسائل موجود ہیں، ہمیں ضرورت بھی ہے، بہت سارے یعنی کاروبار میں یا اپنی پرسنل لائف میں ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض بینکس کیا کرتے ہیں، واللہ بہت یعنی دکھ کی بات ہے، ایک تو سود سیدھا لوگ کھاتے، سود ہے، اسلام کے نام پہ چور دروازے کھولے ہوئے ہیں اور عوام الناس کو پریشان کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، سود سے تو ڈرتے ہیں، سود ہے، جب مرابحہ کی بات کرتے ہیں نا، مرابحہ کہتے ہیں یہ تو سود نہیں ہے، وہ فلاں فلاں عالم کا فتویٰ ہے، اب کس عالم کو، یہ کیسا عالم ہے جو حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو بالکل واضح سود ہے اور واضح حرام طریقہ ہے، لیکن سبحان اللہ بعض لوگ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ سوال نمبر 40 کہتے، ہمارے پاس رینٹ اے کار آفس ہے، گاڑی ہم کرائے پہ دیتے ہیں، اور بعض ہمارے جو کلائنٹ ہیں وہ دیر سے پیمنٹ کرتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کورٹ میں جاتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، اور کورٹ میں جانا عام بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک وکیل بھی رکھنا پڑتا ہے، اور اسے ہم پیمنٹ بھی کرتے ہیں تقریباً 15% وغیرہ۔ سوال یہ ہے کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم وکیل کی جو خرچ ہے، اور جو اقبازوں کا کسی اور عدالت میں جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص کسی اور جگہ پہ رہتا ہے، ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کا جو خرچ ہے کیا ہم کرائن پہ ڈال سکتے ہیں، اپنے گاہک پہ ڈال سکتے ہیں؟ اب سورج جانتے ہیں اس نے پیمنٹ کرنی، اس پر قرض ہے، اب اسے گاڑی تو لی ہے 10 دن 20 دن، اس نے واپس پیسے نہیں کیے، اب کہاں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے اپنا حق لینے کے لیے، عدالت میں جانے کے لیے ظاہر ہے مفت تو نہیں، فری تو نہیں ہے نا، خرچ لگتا ہے، خرچہ لگتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، کہتے بعض اوقات ہم کورٹ میں وکیل تو نہیں لے کے جاتے، ضرورت نہیں پڑتی اس کی، لیکن ہم ایک خاص مندوب بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھتا رہے، اور بعض ہم خود جاتے ہیں، بعض پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑتا ہے، تو کیا ہم جو پرسنٹ یا پیسہ ہم نے وکیل کو دینا تھا ہم لے سکتے ہیں، لیکن لے گئے کس سے؟ اپنے کلائنٹ سے لیں گے. جیسا فرماتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ حق والا جس نے حق لینا ہے وہ اس سے اپنا حق لے لے جس سے اس نے حق لینا ہے، بغیر زیادتی کے، زیادہ نہ کرے. اور اگر آپ لوگ کوئی پیمنٹ کرتے ہیں وکیل کو یا کسی اور شخص کو، تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہاری مصلحت ہے، اور تاکہ تمہارے مال جو ہیں وہ محفوظ رہیں. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ قرض دار پر اور بھار ڈال دو اور یہ جتنی بھی خرچ ہے اس کے سر پہ ڈال دو، کیونکہ یہ ربا جاہلیت میں داخل ہوتا ہے معاملہ. اور ربا جاہلیت کیا تھا جانتے کوئی؟ ازیاد مقابل التاخیر، آپ دیر کرتے رہیں گے آپ پر سود چڑھتا جائے گا. یہاں پر کیا ہے؟ دیر ہو رہی ہے، جتنی دیر ہو رہی ہے اتنی ہی پیمنٹ جو ہے نا وکیل کو یا جو خرچے زیادہ ہو رہے ہیں اور سارا کا سارا اسی کے سر پہ آ رہا ہے. اور کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ جو یہ اس غریم پر جس نے قرض دینا ہے مقروض پر، یعنی مشروط ہے، وہ دونوں طرح سے متوقع ہے، تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس قرض دار مقروض شخص سے پیسہ لیں. اور اگر یہ شرط موجود ہے کانٹریکٹ میں تو یہ شرط ہی باطل ہے، غیر معتبر ہے. ٹھیک. سوال نمبر 41. کہتے ہیں بعض لوگ مر جاتے ہیں اور ان کے پیسے بینک میں ہوتے ہیں، کیا وہ جو پیسے بینک میں تھے اور وہ سود کے ساتھ باقی رہتے ہیں بینک میں، کیا یہ جو پیسے جو زیادہ تھے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جیسا فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑ جاتا ہے بینکس میں، اور اس مال میں جو کیپیٹل ہے، جو راس مال ہے، اس کے ساتھ کوئی فوائد بھی ہوتے ہیں یعنی سود بھی ہوتا ہے، تو وارثوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ سودی فائدے اپنے مصلحت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، لکھنے والے پر اور دونوں گواہوں پر لعنت بھیجی ہے. لیکن یہ فوائد جو ہیں بینک میں بھی نہ چھوڑیں، یہ جو سودی مال ہے جو فائدے بینک میں بھی نہ چھوڑیں، بلکہ یہ اسے لے لیں اور کسی خیر کام میں ڈال دیں، جیسا کہ کسی فقیر کی مدد کرنا یا کسی شخص مقروض شخص کے قرض کی ادائیگی میں یا جیسی دوسری چیزیں. اور ہر بندے کو چاہیے جس کے پیسے بینک میں ہو کہ اپنے ایسے بینک سے اپنا مال نکال لیں جس میں سود ہو، کیونکہ ایسے بینکس میں پیسہ رکھنا جو ہے ان کی اعانت ہے، الاثم العدوان جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص مجبور ہے، سلام اللہ وبرکاتہ، مجبور ہے کہ اپنے پیسہ رکھے، بشرط ہے کہ کوئی بغیر فائدہ کے بینک میں اب پیسے رکھ سکتا ہے. اور اگلے ایک سوال میں یہ آیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے جائز نہیں ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے سود دی مال جو بینک میں باقی رہتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، مسجد کے حماموں کے لیے یا ٹوائلٹس کے لیے جائز ہے. سبحان اللہ، یعنی دیکھو علماء کس طریقے سے اس بارک بینی تک بھی جاتے ہیں. اب حرام مال ہے، گندا مال ہے تو گندگی میں جانا چاہیے. سوال نمبر 42. کہتے ہیں کہ ڈنمارک گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ایک آفر ہے کہ جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے نام پر $3,000 ڈالیں بینک میں جب تک بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جب بچے 18 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو ان کو $12,000 دیں گے. دیا 3,000 لیں گے 12,000، تاکہ ان کی تعلیم آسانی سے ہو سکے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ مجبوری نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بعض مسلمان ایسا کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس سے رک جائیں اور منع کریں، یا اپنے صرف 3000 جو دین ہیں وہ واپس لے لیں اور باقی جو فائدہ ہے، رحمک اللہ، اور باقی جو فائدہ ہے 3000 سے زیادہ وہ بینک میں چھوڑ دیں؟ کیا مسلمانوں کو یہ جائز ہیں کہ وہ سارے پیسے لے لیں اور جو ایکسٹرا پیسہ ہے، جو فائدہ ہے، وہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیں؟ بینو تو اجرو، جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے پیرنٹس کے لیے یا کسی اور کے لیے کہ وہ کسی سودی بینک میں یا کسی بھی طریقے سے وہ یہ معاملہ طے کرے، چاہے وہ تعلیم کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے ہو، کیونکہ اس میں دونوں قسم کے سود ہیں، الفضل والنسیہ. اور گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ وہ مجبور بھی نہیں کر رہی، تو پھر واجب کیا ہے؟ اس سے دور ہو جائے. دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی دے چکا ہے اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے اور واپس بھی فوراً نہیں لے سکتا، الا کہ جب تک عمر 18 سال نہیں ہوتی، شرط ہے نا، واپس نہیں لے سکتا وہ، تو پھر اپنے جو کیپیٹل ہے 3000 وہ لے لے، اور باقی جو ہے وہ خیر کے کاموں جیسے ابھی بتایا ہے اس میں لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے. سوال نمبر 41، کہتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اسلامک بینک کے ساتھ کوئی بزنس کرے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو بینک ہے سود کی بنیاد پر کوئی معاملہ طے نہیں کرتا، بلکہ وہ شرعی طریقے سے انویسٹمنٹ کراتے لوگوں سے، اور جو پروفٹ ہے اس میں پروفٹ اور لاس دونوں کی شرط پہ وہ معاملہ طے کرتا ہے، اور جو اس بینک میں شامل ہیں ان کے لیے خاص آفر ہے. جیسا فرماتے ہیں، اگر جیسا کہ سائل نے کہا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ بینک جو ہے ایک تو سودی نہیں ہے، پھر وہ شرعی طریقے سے وہ یعنی معاملہ طے کرتا ہے جس میں نفع نقصان دونوں شامل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اسے بینک میں پیسے بھی ڈال سکتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. سوال نمبر 45، یہ ضمانت کے تعلق سے تھوڑا لمبا ہے، تھوڑا سا اس کو آخری میں کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ باقی کریں. 60 سوال کے قریب ہیں، 15 سوال اگلے درس میں کرتے ہیں انشاءاللہ. جو میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا ابھی میں کرتا ہوں. کہتے ہیں محمود، کریم اور صلاح، تین لوگ ہیں. محمود ضامن ہے کریم کا، اور کریم جو ہے وہ صلاح سے کوئی ادھار پیسے لے چکا ہے. صورت یہ ہے کہ صلاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹر ہے، کریم ایک بلڈر ہے، کام کرنے والا ہے. محمود ضامن ہے کریم کا، کریم کو جانتا ہے. اب محمود نے یہ ضمانت لی ہے کریم کی کہ وہ صلاح کو، جو صاحب عمل ہے، کہ اگر کریم پیسہ واپس نہیں کرے گا تو میں پیسہ واپس کروں گا، جو ادھار اس نے لیا ہے، اس نے یعنی اپنی سیلری جو ایڈوانس میں لے لی ہے. اب صلاح تو جانتا نہیں ہے نا کریم کو، تو محمود نے کہا میں ضامن ہوں. اور یہ بھی ضمانت دی ہے محمود نے کہ کریم کام اچھا کرتا ہے، اگر کام میں نقص ہو اس کا بھی میں ضامن ہوں. ٹھیک، اور کریم نے یہ جو پیسے لیے ہیں ادھار میں، اس نے پیمنٹ کرنی ہے قسطوں پر. محمود نے کریم پر یہ شرط رکھی ہے کہ جو تمہیں فائدہ ہوگا اس میں سے مجھے بھی کچھ پرسنٹ فائدہ مجھے بھی چاہیے، میں تو فری نہیں کرتا نا. یعنی محمود کا کام یہی ہے، وہ ضمانت لیتا ہے کانٹریکٹر اور جو امپلائی ہے دونوں کی، اس کا کام یہی، یوں سمجھ لیں آپ. ایک وضاحت سائل کرتا ہے، وضاحت یہ ہے کہ صاحب العمل جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں وہ ہر کسی سے ضمانت نہیں لیتے، ضمانت اس شخص کی لیتے ہیں جس شخص کے پاس ومان بنکی ہو، کیا کہتے ہیں اسے ہم، بینک گارنٹی ہو، بارک اللہ فیک. اور محمود کے پاس بینک گارنٹی ہے، اور بینک گارنٹی اس شخص کو دیتی ہے جس کے پاس وہ شخص اپنے پیسے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈپازٹ، اور کم سے کم جو ضمانت وہ شخص لے رہا ہے اس سے 40% زیادہ اس کے اماؤنٹ ہو. بینک جو ہے اس شخص کی، کیونکہ محمود کی ضمانت تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اصل ضمانت محمود کی اس کے بینک کی ضمانت ہے، اور بینک کی یہ شرط ہے کہ محمود کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے 40% زیادہ جو جس چیز پیسے کو ضمانت لے رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ کریم نے سلام رحمۃ اللہ 10,000 لیے ہیں قرض، تو محمود کے پاس 40% زیادہ ہونا چاہیے اس قرض سے، ٹھیک ہے، یعنی 10,000 اگر ہے تو پھر گارنٹی نہیں دیتا بینک. اچھا، تو اس کا حکم کیا ہے، کوئی جانتا ہے یہ معاملہ ہے کیا، گڑبڑ ہے تھوڑا سا، معاملہ کیا ہے یہ، ومان ضمانت ہے نا، یہ ضمانت کیسی ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں. جی جی، اچھا فائدہ لیتا ہے، سودی معاملہ بینک کا. جیسا فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، پہلی بات یہ ہے کہ ضمانت کا جو لیٹر ہوتا ہے یا جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں وہ اس کے تین اطراف ہوتے ہیں، بینک ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے فائدہ لینے والا، اور کلائنٹ ہوتا ہے، اور دو عوض ہوتے ہیں، عمل جو کام کانٹریکٹر نے کرنا ہے، اور مال قیمت مبلغ جو ہے، اور غطاء کور ہوتا ہے جو بینک کور کرتا ہے، اور عام طور پہ تقریباً یہ پورا ہی ہوتا ہے، اور بعض پرسنٹیج ہوتی ہے، اور امپلائی ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، یعنی یہ صورت ہوتی ہے، اس میں بعض فائدہ بھی ہوتا ہے جو بینک لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بینک ضامن ہے اپنے کلائنٹ کا، جو جس نے اپنے سے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں بینک میں، اور اس طریقے سے بینک اگر گارنٹی دیتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو محمود ہے اس نے جو ضمانت دی ہے وہ فائدے کی بنیاد پہ دی ہے، مفت نہیں دی، اور ضامن ہمیشہ کیا ہوتا ہے، امین ہوتا ہے نا، محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جو بینک ہے وہ فائدہ لیتا ہے، اور اس فائدے کی بنیاد پر وہ گارنٹی دیتا ہے، اگر اس کا فائدہ نہ ہو تو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اور یہ بھی حرام ہے، آخر تک لمبا جواب ہے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس میں کافی شرطیں جو ضمانت کی وہ پوری نہیں ہو رہی، اس لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.